أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. جو شخص چاہتا ہے کہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے اعمال انجام دے جو اس کے اندر خدا کی رحمت کے شمول کی صلاحیت اور قابلیت پیدا کر دے. اور خدا کی رحمت کی قابلیت ایمان کے کمال سے حاصل ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے بتایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے کمال کا باعث بنتی ہیں. پہلا صدق کلام، یعنی سچ بولنے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لینا اور جھوٹ سے اجتناب کرنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے ذریعے سے ان کے کاروبار کو وسعت مل رہی ہے، جبکہ روایتوں میں ہے کہ جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا جاتا ہے کہ ہر برائی کا ایک تالا ہوتا ہے اور اس تالے کی چابی زنا ہے، اور جھوٹ زنا سے بھی بدتر ہے. جناب امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا جاتا ہے کہ بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ لیتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، خواہ یہ جھوٹ مذاق میں کیا گیا ہو یا سنجیدگی میں. لوگ مذاق میں جھوٹ بولنے کو تو کوئی عیب تصور ہی نہیں کرتے. اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے یا خدا گواہ ہے اور حقیقت اس کے برعکس ہو، ایسے شخص کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا مجھ سے ضعیف تر اور کوئی نہیں ملا تھا کہ جو اس جھوٹ پر مجھے گواہ قرار دے رہے ہو. اسی طرح جھوٹی گواہی بھی جھوٹ کی قسموں میں شامل ہے. وہ کاروباری اور تاجر لوگ جو اپنی اجناس کو بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کو جھوٹ کے ذریعے سے بیچے گا تو اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا کہ قیامت والے دن خدا ان سے بات نہیں کرے گا اور ان پر اپنی نظر رحمت نہیں ڈالے گا اور ان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا. بعض علماء کے نزدیک وقت نماز ظاہری طور پر اپنے چہروں کو خانہ خدا کی طرف کر لینا جبکہ انسان کا دل کسی اور طرف مائل ہو، تو یہ جھوٹ کی ایسی قسم ہے کہ جو فعل اور عمل کے ذریعے انجام دی جاتی ہے. مومن کے لیے ضروری ہے کہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچاؤ کے لیے جھوٹ سے بچے اور سچائی کو اپنی زندگی کا شعار قرار دے اور جان لے کہ کامیابی سچ کے راستے پر ہے. دوسری خصلت جو ایمان کے کمال کا باعث بنتی ہے امانت ہے، یعنی خیانت نہ کرنا، صاحب امانت کو اس کی امانت لوٹا دینا اور مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہ کرنا. حدیثوں میں آیا ہے کہ چار چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی گھر میں پائی جائے تو پروردگار اس گھر سے اپنی برکتیں اٹھا لیتا ہے: چوری، امانت میں خیانت، زنا اور شراب نوشی. تیسری خصلت حیا ہے، اور اس سے مراد وہ حالت ہے کہ جو انسان کو برے اعمال اور غیر شرعی کاموں کے بجلانے میں مانے اور رکاوٹ بنے. جہاں حیا کا کام محرمات سے بچنے میں مدد دینا ہے، وہاں واجبات کی عدم ادائیگی سے بچانا بھی اس کا کام ہے. جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ ثلث ایمان سخاوت ہے، ثلث ایمان تقویٰ ہے، اور ثلث ایمان حیا ہے. رسول خدا کا یہ کلام کتنا کامل ہے، کیونکہ سخاوت مالیات کے حقوق کی ادائیگی کا باعث بنتی ہے اور تقویٰ واجبات کی ادائیگی کا موجب بنتا ہے، جبکہ حیا گناہ کبیرہ سے اجتناب کا سبب بنتی ہے. حیا کا بالا ترین درجہ پروردگار سے حیا کرنا ہے. اگر کوئی شخص خدا کو حاضر اور ناظر نہیں جانے گا تو اس نے کفر کیا، اور اگر خدا کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے اس کا لحاظ نہ کیا تو یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے. اور اگر خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور اس کا لحاظ بھی رکھتا ہے تو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں گناہوں کو انجام دیتے ہوئے حیا محسوس کرے گا. چوتھی خصلت اس نے خلق ہے، یعنی خوش اخلاقی۔ انسان کا بہترین اخلاق سے مزین ہو جانا انسان کے کمال کی نشانی ہے۔ پس عمل کے ذریعے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور ایمان کے کمال کے ذریعے سے انسان خدا کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو ایسے میں معصوم کی یہ دعا ہمارے کام آتی ہے کہ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ، اے پروردگار آج کے دن مجھے رحمت سے ڈھانپ دے، یعنی اپنی رحمت کو میرے شامل حال فرما تاکہ معاف کر دیا جاؤں۔ پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں آزادی اور اختیار کے ساتھ بھیجا ہے، اور توفیق کا ہونا امور کی انجام دہی میں بہت زیادہ دخالت تو رکھتا ہے، لیکن یہ توفیق انسان کو خیر کے انجام دینے پر مجبور نہیں کرتی۔ توفیق کا کام انسان کے لیے خیر کے اسباب مہیا کرنا ہوتا ہے، جبکہ شخص کا یہ کام ہے کہ اس توفیق سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اختیار کے ساتھ اوامر الہی کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب کے لیے اقدام کرے، اور یہ توفیق الہی صرف ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو اس لطف الہی کی اپنے اندر صلاحیت اور قابلیت پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے اعمال انجام دے کہ جن کے باعث انسان پروردگار کے اس احسان کا مستحق قرار پائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک جوان یہودی اکثر آپ سے ملنے آیا کرتا تھا اور آپ کو پسند کرتا تھا، اور بعض اوقات آپ کے کاموں میں آپ کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ ایک مدت تک جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شخص ملنے نہ آیا تو جناب رسول خدا اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ حالت احتضار میں ہے۔ جناب رسول خدا اس یہودی جوان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ جناب رسول خدا اس کے باپ سے کہتے ہیں کہ اس کو اجازت دے دو۔ اس کا باپ جیسے ہی اپنے بیٹے کو اجازت دیتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیا بہترین توفیق اس یہودی جوان کو مرتے دم حاصل ہوتی ہے کہ جو یقیناً رسول خدا سے محبت اور ان کے کاموں میں مدد کرنے کی وجہ سے اس کو حاصل ہوئی تھی۔ اس مرحلے کے لیے معصوم یوں دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ورزقنی فیہ التوفیق والعصمۃ، اے میرے پروردگار آج کے دن مجھے توفیق عطا فرما تیری بندگی انجام دوں، اور برائی سے تحفظ نصیب فرما۔ جب انسان اپنے اندر توفیق کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اور گناہوں سے عصمت، جو کہ اعضاء و نفس کی طہارت کا مرتبہ ہے، اب ایسے میں ضرورت ہے کہ انسان طہارت قلبی کے مقام کے حصول کی بھی دعا کرے۔ طہارت کے چار مرحلے بتائے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ بدن کی طہارت، طہارت کا دوسرا مرتبہ اعضاء و جوارح کی گناہوں سے طہارت، طہارت کا تیسرا مرحلہ نفس کو اخلاق رذیلہ اور صفات خبیثہ سے پاک کرنا ہے، اور طہارت کا چوتھا اور آخری مرحلہ اپنے دل کو ماں سوائے خدا یعنی غیر خدا سے پاک اور صاف کرنا۔ طہارت کے پہلے دو مرحلوں کو شریعت سے تعبیر کیا گیا ہے، طہارت کے تیسرے مرحلے کو طریقت، اور چوتھے مرحلے کو حقیقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انہی مراحل اور مفاہیم کو مد نظر رکھتے ہوئے معصوم یوں دعا فرماتے ہیں وطاہر قلبی من غیاہب التہمہ، یہاں پر غیاہب غیہب کی جمع ہے جس کا معنی ہے ظلمت اور تاریکی۔ تو اس جملے کا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ پروردگار آج کے دن خالق اور مخلوق پر تہمت لگانے کی وجہ سے میرے قلب کی تاریکی کو پاک فرما دے۔ خالق پر تہمت سے کیا مراد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد خداوندی ہوتا ہے، میرے لیے دشمن ترین شخص وہ ہے کہ جو میرے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار کون ہے کہ جو آپ کے اوپر تہمت لگاتا ہے؟ تو ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، ایسا شخص کہ جس کی تقدیر میں ایسے امور کو لکھ دیتا ہوں جو کہ اس کی صلاح میں ہے، لیکن وہ شخص یہ کہے کہ اگر میری یہ تقدیر نہ ہوتی تو بہتر ہوتا، اور اپنی تقدیر سے راضی نہیں رہتا، یعنی اس گمان کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو چیز اس کی تقدیر میں نہیں لکھی گئی وہ اگر اس کو مل جاتی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ پس ایسا شخص دراصل خدا پر تہمت لگا رہا ہے، اور میں اور آپ اس قسم کی تہمت میں خدا کی تقدیر سے نارضایت ظاہر کرنے کی صورت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پس جو شخص خدا کی تقدیر پر راضی نہ ہو وہ ہمیشہ مایوسی اور افسردگی کی حالت میں رہتا ہے، اور اس کی زندگی سے اور اس کی عبادات سے نشاط اور تازگی چلی جاتی ہے، اور مخلوق پر تہمت کہ اس کے اوپر کثیر تعداد میں روایتیں موجود ہیں، جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے برادر مومن پر تہمت لگاتا ہے تو اس کا ایمان پانی بن کے بہہ جاتا ہے، جس طرح نمک پانی کی وجہ سے بہہ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو پروردگار سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، طاہر قلبی من غیاہب التہما، اے پروردگار آج کے دن میرے دل کو تہمت کی تاریکیوں سے پاک فرما دے، یا رحیمن بعبادہ المومنین، اے اپنے ایماندار لوگوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔